نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دوستو بزرگو انسان گنہگار ہے خطاکار ہے حضرات انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں بے گناہ ہوتے ہیں باقی ہر شخص سے ہر آدمی سے گناہ اور خطا ہو سکتی ہے لیکن بعض مرتبہ یہ انسان ایسا جرم کر بیٹھتا ہے ایسی حرکت کرتا ہے کہ اللہ کی شان غضب جوش کے اندر آ جاتی ہے اللہ ہم سب کی اور ساری امت کی حفاظت فرمائے اب قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غلطی اور خطا اور گناہ تو بہرحال انسان سے ہوتا ہے لیکن ایسی چیز کیا ہے کہ اللہ کے گرفت سے اللہ کی پکڑ سے اللہ کے غضب سے اور اللہ کے عذاب سے یہ انسان بچا رہے تو وہ ذریعہ اور وہ طریقہ کیا ہے یہ سوال قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں حق تعالی شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اور فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر فرمایا کہ جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف فرما رہیں گے آپ کی برکت سے اللہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا کیوں اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود خطاب فرمایا آپ کو تمام جہاں کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے اس میں علماء نے ایک نقطہ اور پوائنٹ کی بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہاں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ کو بتانا مقصد ہے تو یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للناس الا رحمت للمؤمنین کو رحمت بنا کر بھیجا محض انسانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ایسا نہیں کہا بلکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تمام جہاں کے لیے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے انسانوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا گیا ایمان والوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا گیا غیر ایمان والوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا گیا بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا گیا شجر حجر مدر درخت پہاڑ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے تو آپ کی رحمت کا نتیجہ اور اثر یہ ہوگا کہ جب تک آپ اس کے اندر تشریف فرما رہیں گے آپ کی برکت سے اللہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا
Elders and brothers, we are very fortunate that we have these caliber of guests that frequent our shores, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us a tawfiq of benefiting from their presence. Our guest says, firstly, that Allah subhanahu wa ta'ala has created us, insan, mankind, we as human beings, we are those people who make faults. We have mistakes, we make gunas, we make sins. Then you also have the Anbiya alayhimu salatu wassalam, they are ma'asoom. They are such people, such creation of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah has protected them and they do not commit any guna and sin. Together with that, our guest tells us that there are certain actions and deeds that when a person does, then it brings the anger of Allah subhanahu wa ta'ala to a very high level. In fact, a person becomes eligible for the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala actively, immediately. But it is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that He has protected and preserved us. And there are certain actions and deeds due to which Allah subhanahu wa ta'ala, He safeguards and protects us. And He inshallah will be discussing, I think, those actions and deeds from which a person can be preserved from the azab and the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. So our guest says that amongst those things, one is where Allah subhanahu wa ta'ala has created Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And the very being and the creation of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and his being, at that particular instance, Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Quran Park with regards to the, you know, the blessed being of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, that Allah subhanahu wa ta'ala is saying that I will not send down the punishment and azab as long as you are present and your countenance is amongst the believers, amongst the people. So this, in this way Allah subhanahu wa ta'ala preserved and protected the ummah from receiving any type of azab and any type of punishment from Allah subhanahu wa ta'ala. Together with that, Allah subhanahu wa ta'ala sent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. So our guest says that the ulama have written a nukta, a point with regard to this ayat of the Quran, wherein Allah subhanahu wa ta'ala didn't say that وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلنَّاسِ or لِلْمُؤْمِنِينَ, for mankind or for the believers, that we have not sent you, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, except as a mercy to the believers, it could have been said, or to mankind. But Allah subhanahu wa ta'ala utilizes the word and He says, رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, for the worlds. And He elaborates and says that it means that for every creation of Allah subhanahu wa ta'ala, whatever the creation known to us or unknown to us, whether it is from the animal kingdom, whether it's from the plants, whether it's from the stones, whether it's from the humankind, whether it's from the believers, whether it's from the non-believers, all the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, what we know, what we don't know, the blessed being of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was a source of mercy and a source of rahmat and a source of protection for them as well. So this is such a great ni'mat and blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala has made us from the believers also, and Allah has made us from the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Phir agla sawal ye paida hota hai ke huzur akram sallallahu alayhi wa sallam to hamesha is duniya ke andar nahi rahenge, jab tak aap is duniya mein tashreef farma rahenge, آپ کی برکت سے اللہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا, دنیا کے اندر نہیں رہیں گے. ایک وقت آئے گا کہ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لے گا, تو آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اور تشریف لے جانے کے بعد میں پھر اللہ کے عذاب سے حفاظت کس طرح سے ہوگی, اللہ کے عذاب سے بچنے کا وہ ذریعہ کیا ہے کہ بندہ اور انسان اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے اور بچا رہے. یہ دوسرا سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب اللہ تعالی شانہ نے اگلی آیت کے اندر دیا, وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون, جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ میرے بندے جب تک میری بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں گے, استغفار کرتے رہیں گے, عاجزی کرتے رہیں گے, اللہ اس وقت تک عذاب نازل نہیں فرمائے گا. اللہ کو تواضع پسند ہے, عبدیت پسند ہے, خطا اور گناہ بندے سے ہو جاتا ہے लेकिन बंदे का काम यह है कि अगर खता हो जाए, गुनाह हो जाए, तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, इस्तिगफार करे। फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुल्लुकुम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत्तवाबून, तुम्हें का हर आदमी खताकार है, गुनहगार है, लेकिन बेहतरीन गुनहगार वो है जो अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहते हैं। बंदे के तौबा करने से अल्लाह बहुत खुश होता है। फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसे कुदसी नकल फरमाई। हदीसे कुदसी का मतलब होता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ निस्बत करके कोई बात इरशाद फरमाए। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ ایسا فرماتا ہے۔ اس صیغے کے ساتھ جو حدیث آتی ہے اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو حدیث قدسی کے اندر ہے حق تعالی شانہ فرماتا ہے کہ بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، ربی انی اذنبتو، یا اللہ گناہ ہو گیا، فاغفرہ، یا اللہ اس بندے کو یعنی مجھے معاف فرما دے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ سے گناہ کی معافی چاہتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ ملائکہ کے سامنے خوش ہو کر فرماتا ہے، عالم عبدن ان لہ ربن یغفر الذنوب، کیا میرا بندہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس کا ایک مالک ہے، خالق ہے، اور وہ گناہوں کو معاف فرمانے پر قادر ہے۔ میرا یہ بندہ اس بات کو مانتا ہے، اس بات پر ایمان ہے، چلو میں نے اپنے اس بندے کو معاف کیا۔ پھر کبھی خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، پھر بندہ عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہے، یا اللہ گناہ ہو گیا، یا اللہ معاف فرما۔ اللہ پھر خوش ہو کر یہی فرماتا ہے ملائکہ سے، دیکھو میرے اس بندے کا یقین ہے اور ایمان ہے کہ اس کا ایک رب ہے، مالک اور خالق ہے، جو گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، میں نے اپنے اس بندے کو معاف کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اسی طرح سے کئی مرتبہ حدیث کے اندر آیا اور ایک روایت کے اندر ہے، یہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ یہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو اتنے گناہ لے کر آئے گا جتنے آسمانوں کے بادل ہوتے ہیں، اور تو مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، بلکہ اتنی ہی نیکیاں تجھے عطا کروں گا۔ اے میرے بندے، اگر تو اتنے گناہ لے کر آئے گا جتنے سمندر کے جھاگ ہوتے ہیں، اور پھر تو مجھ سے معافی طلب کرے، میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس لیے فرمایا، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، میرے بندے جب تک توبہ کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، اللہ کے سامنے روتے رہیں گے، گڑ گڑاتے رہیں گے، اس وقت تک اللہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔
جی، حضرت tells us and explains to us that it begs the question that when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was amongst us, then we were protected, then the ummah was protected from any azab. So a question should come to our mind as well, that now that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is no longer amongst us physically, what is the way in which a person will be protected from Allah subhanahu wa ta'ala's azab and punishment? So he says that Allah subhanahu wa ta'ala in the very next ayat, Allah tells us the secret of being preserved and protected from the azab and punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. That Allah subhanahu wa ta'ala will not give any azab and punishment as long as they continue making istighfar and seeking repentance from Allah subhanahu wa ta'ala for the gunas and sins that they may have committed. So this is such a great ni'mat and blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine, one is being preserved from the azab and punishment of Allah by the blessed being of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the second by a person indulging or continuously, excessively engaging in him asking for seeking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, Hazrat says there is one hadith wherein Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has mentioned and said, "Kullukum khata'un," that all of you are sinners. But Allah then, Nabi sallallahu alaihi wasallam then continues and says, "Wa khairul khata'in at-tawwabun," that the best amongst those who have sinned are those people who acknowledge and they seek repentance from Allah subhanahu wa ta'ala for that guna and that sin that they may have committed. In one hadith I could see, Hazrat explains very beautifully in which a banda, he seeks forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, he makes guna and sin. And after committing that guna and sin, then he realizes that I have sinned, I have wronged, I have been disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala. He realizes that disobedience and then he seeks tawbah from Allah subhanahu wa ta'ala. And then when he seeks tawbah from Allah, how merciful is Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala announces to the malaika and says that this banda accept and believe that he has committed sin, and that there is a Rabb, there is Allah subhanahu wa ta'ala that will forgive his gunas and sins. Therefore he is crying out to Allah subhanahu wa ta'ala. Then Allah subhanahu wa ta'ala announces to the malaika and says that I have forgiven this banda of mine. I have forgiven this banda. This is how merciful Allah subhanahu wa ta'ala is. Then this person continues and then again he wrongs. Again he commits that guna and sin. In fact it might be that very same guna and sin. But again he has these two qualities in him. One is he acknowledges the guna and sin. He doesn't justify it. He acknowledges it. And secondly, what he does is he seeks repentance. He acknowledges and he says, I am weak. I have committed this guna and sin. And again Allah subhanahu wa ta'ala, announces to the malaika and says that I have forgiven this banda. I have forgiven him. And he continues doing this. So much so that he, again and again he does this. And in fact in one hadith mention is made that if you commit so much of guna and sin as much as the clouds in the sky, how many clouds in the sky, you commit so many guna and sins and then you come to begging to Allah and seeking repentance and tawbah and istighfar from Allah subhanahu wa ta'ala, Allah forgives those gunas and sins of a banda, so much so that Allah will change that gunas and sins and make it into a good amals and good deeds. Like that also the foam on the ocean, so much Allah subhanahu wa ta'ala, a person comes with so many gunas and sins, yet he acknowledges guna and sin, he repents to Allah, he makes a firm azam and he makes a commitment that I will not do this. Again he makes an error and a mistake, then Allah subhanahu wa ta'ala still forgives him. This is how merciful Allah subhanahu wa ta'ala is. This is how much Allah subhanahu wa ta'ala is seeking and waiting for us, that we should be, seeking from Allah subhanahu wa ta'ala, acknowledging the guna and sin, and seeking repentance from Allah subhanahu wa ta'ala for this that we may have committed.
خلاصہ یہ ہوا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا, آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی برکت سے اللہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا. دوستو دوسری طرف ہم دوسرا پہلو دیکھتے ہیں, غور کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال. حق تعالی شانہو نے وعدہ فرما لیا آپ کے ہوتے ہوئے اللہ آپ کی برکت سے عذاب نہیں بھیجے گا, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب خوف کا غلبہ ہوتا تھا تو آپ کا کیا حال ہوتا تھا, یہ دوسرے پہلو پر بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے. چنانچہ اس کا بیان حدیث شریف کے اندر آتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب بادل آتا تو بادل کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے کہ یہ بادل ہمیں بارش برسائے گا, بادل کی بنا پر خوش ہونا. آپ کا یہ ملک ہے اور اس طرح کے بہت سے ممالک ہیں وہاں بارشیں بہت ہوتی ہیں, کثرت کے ساتھ ہوتی ہیں, تو یہاں یہ بات زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گی. عرب کے اندر حجاز کے اندر بارش کم ہوتی ہے, گرمی زیادہ ہوتی ہے और बारिश कम होती है, कभी कभार होती है। वहां अगर गर्मी के जमाने में बादल नजर आता है तो बहुत खुशी मनाते हैं लोग, एक अजीब मंजर खुशी का होता है। तो उसको बयान किया हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कि जब बादल आता तो लोग खुश होते, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम के आसार जाहिर होने लगते, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक फिक्र तारी हो जाती। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बादल को देखकर मुतगय्यिर हो जाता, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादल को देखकर बेचैन हो जाते, मुज़तरिब हो जाते, परेशान हो जाते, कभी बाहर तशरीफ ले जाते, कभी अंदर तशरीफ लाते, कभी नमाज में मशगूल हो जाते, कभी सजदे में, कभी दुआ में, आपका ये हाल रहता, यहाँ तक के या तो बारिश बरसने लगे या वो बादल खत्म हो जाए। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि ये हाल मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत मर्तबा देखा। तो एक मर्तबा मैंने मालूम कर लिया, हजरत आयशा फरमाती हैं, मैंने सवाल कर लिया, मालूम कर लिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादल को देखकर तो लोग खुश होते हैं, लेकिन आप पर एक फिक्र तारी हो जाती है, आप गमगीन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? तो फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए आयशा, कहीं ऐसा ना हो जैसा कि कौमे आद के साथ। अल्लाह ने कुरान में उनका हाल बयान फरमाया कौमे आद का, फलम्मा रऊहु आरिदम मुस्तकबिला औदियतिहिम कालू हाजा आरिदुम मुमतिरुना बल हुआ मस्ताजलतुम बिही रीहुन फीहा अज़ाबुन अलीम। कौमे आद ने अपने नबी की नाफरमानी की, अल्लाह की मुखालफत करते रहे, उन्होंने भी अपने जंगलात में बादल को आते हुए देखा था और खुश हुए थे, आलू हाजा हारिदुम मुमतिरुना, ये बादल हमें बारिश बरसाएगा। लेकिन अल्लाह ने फरमाया ऐसा नहीं, बल हुआ मस्ताजल तुम भी रेहुन फीहा अज़ाबुन अलीम, इस बादल में तुम्हारी हलाकत का सामान है, तुमने अल्लाह के अजाब को दावत दी है, उस बादल से पत्थर बरसे, आग बरसी और उन लोगों को, कौमे आद के लोगों को हलाको बर्बाद कर दिया गया। ऐसा कहीं ऐसा ना हो वो भी तो बादल को देखकर खुश हुए थे। हालांकि दोस्तों, गौर करने की बात यह है कि एक तरफ अल्लाह ने वादा फरमा लिया कि आग के होते हुए अल्लाह अजाब नाजिल नहीं फरमाएगा, लेकिन इसमें पहलू जो गौर करने का है वो ये है कि हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलाम मासूम होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अल्लाह की मारिफत अंबिया अलैहिमुस्सलाम को ही हासिल होती है, सबसे ज्यादा खौफ व खशियत अंबिया अलैहिमुस्सलाम के दिल के अंदर होता है, उन्हें इस बात का इस्तेहजार होता है कि अल्लाह की जात बेनियाज है, वल्लाहु गनीयुन अनिल आलमीन, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह हमारा और तुम्हारा, हमारी इबादत का, हमारे ईमान का अल्लाह मोहताज नहीं है। जब अल्लाह की शान बेनियाजी पर, शान किबरियाई पर जब नजर जाती है तो बड़ी से बड़ी मखलूक और मासूम मखलूक भी अल्लाह के खौफ और जलाल की वजह से कांपती है और लरजती है। जब खौफ का गलबा होता था, अल्लाह ने वादा फरमा लिया है, लेकिन अल्लाह की शान बेनियाजी के अल्लाह को इसके खिलाफ पर भी तो कुदरत है, अल्लाह अपनी जिस मखलूक से चाहे काम ले सकता है। इसीलिए फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला तलअनुर रीह, हवा को बुरा ना कहो, हवा तेज चलती है, किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है, ये हवा में खुद असर नहीं, हवा अल्लाह के हुक्म के ताबे है, अल्लाह की तरफ से जैसा हुक्म मिलता है ये हवा वैसा ही काम अंजाम देती है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब खौफ का गलबा होता था तो आपका ये हाल होता था।
जी, आवर गेस्ट एक्सप्लेन्स एंड सेज टू अस दैट द काउंटेनेंस एंड द प्रेजेंस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सच दैट अल्लाह गेव हिम अ गारंटी इन अ कुरान that I will not send any azab and punishment on the people as long as you are amongst them. But when you look in the life pattern and in the lifestyle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then we look at what was his condition when any, you know, strange or any type of change in the atmosphere used to come, when it used to start becoming such that, you know, there used to be like a wind, how we experience sometimes winds, or when they used to notice that Rasulullah SAW noticed that there used to be a lot of clouds gathering, then he used to become restless, he used to become uneasy, he used to become like how person being in and out of the home, is restless about something. And Hazrat explains and says that Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha, she's the reporter of the hadith, and she says that I noticed that the countenance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to change, his Mubarak face used to change, and he used to become like something is making him worried. Just a side point, that the wife understood the mizaj of her husband to such an extent that when his face was of a different nature, she immediately realized that he was parishan, he was worried about something. And then look at the nobleness of his beloved wife, Hazrat Aisha radiallahu anha. Then she asked Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and first she's explaining to the ummah and telling us that he used to become very restless. So one day I asked Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that, O Nabi of Allah, why is it that I noticed from you that when the clouds are gathering, you become restless? Hazrat explains, in our countries we won't understand this, because here it rains a lot, and you know, we get the benefit of having rain. But ask a person who's living in a desert, and he doesn't see any rain, he doesn't see any water, then he naturally would become very happy. And this is how people would be. This is the, you know, personality of a person, that he's seeing something beneficial coming, then he's going to become happy, because now in the desert it's going to rain, it's going to bring blessing, it's going to cause crops to grow, etc. He says, yeah, you won't really understand this, but place yourself in a desert and imagine that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, whilst people are becoming happy, he's becoming parashar, he's becoming restless. So then she built up the courage, and one day she asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that, O Nabi of Allah, I notice many times, you know, you become restless when these circumstances or this weather patterns are changing. What is the reason and the cause of this? So she, Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, explains and says to her that, oh my beloved wife, Hazrat Aisha radiallahu anha, the people of the Qom of Aad, Hazrat Hud alayhi salatu wasalam, he was the Nabi of the Qom of Aad. And during that time, when Allah subhanahu wa ta'ala sent the azab and punishment, Allah describes the story in the Quran Park. And Allah subhanahu wa ta'ala explains that the people of his nation, they were becoming, you know, very, very happy. They were looking at the clouds gathering, and then they were saying, you know, that these clouds are going to bring blessings for us. But then Allah subhanahu wa ta'ala, in the very next ayat, then says that they thought it's going to bring them benefit, but in reality it brought them harm. Inside those clouds were stones, and it caused their destruction. So whilst we are looking at something being beneficial, it was actually harmful. And Allah describes the story in the Quran. The point that Hazrat is making and explaining to us, that the Nabis of Allah subhanahu wa ta'ala, they were masoom. They never ever committed any guna and sin, any disobedience of Allah. But look at their personalities, that at the time when even the weather changed, then they became very restless. And this restlessness was for what reason? The restlessness was for the reason that they were those people who understood and they knew, you know, the system of Allah subhanahu wa ta'ala. They knew the power of Allah. They recognized Allah subhanahu wa ta'ala. They had the marifat of Allah subhanahu wa ta'ala. So why is the people around them maybe enjoying something? But in reality, those people who have the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, they have the awe of Allah, they have the knowledge of the power of Allah subhanahu wa ta'ala, then they do not rejoice in those type of circumstances. And that was actually what was, you know, the troubling and warning in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Despite the fact that Allah gave him the guarantee that whilst you are present, I will not send any azab and punishment, yet his noble countenance was such that he became restless the moment the clouds started gathering or the moment that there was a huge wind that was blowing. Then Hazrat explains that Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Quran, وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala is independent of the world, independent of anything. Something might be seeming to be beneficial, Allah can tell it to be harmful. Something that's seeming to be harmful, Allah subhanahu wa ta'ala is independent, no, is not required to follow any system. Allah can change something that is harmful as a system of Allah subhanahu wa ta'ala. But the important thing is for us to realize that when the conditions are changing around us, or halats, or weather patterns are changing around us, it is a sign for us that we need to engage more in istighfar and have that more connection and taluk with Allah subhanahu wa ta'ala to become closer with Allah subhanahu wa ta'ala. Not that, you know, we become such that we become oblivious of what is happening around us and we forget that Allah subhanahu wa ta'ala is the most powerful. Allah can send azab and punishment in a form of where somebody is thinking that it is going to be something that is beneficial for him.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف کا غلبہ ہوتا اس لیے کہ یہ معلوم تھا کہ اللہ تعالی شانہ کو ہر شے پر قدرت ہے اللہ جس چیز سے کا چاہے کام لے سکتا ہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف کے اندر اس مضمون کو واضح فرمایا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باد و خاک و آب و آتش گفتہ اند با ہماتو مردہ با حق زندہ اند. یہ آگ مٹی پانی اور ہوا ہمارے اور تمہارے اعتبار سے بے حس ہیں بے جان ہیں. ہم ان چیزوں کو بے حس سمجھتے ہیں بے جان سمجھتے ہیں. فرماتے ہیں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ لیکن اللہ کے حکم کے سامنے اللہ تعالی شانہ کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں زندہ ہیں اور اللہ کے حکم کے ماتحت ہیں. باد و خاک و آب و آتش گفتہ اند با ہماتو مردہ با حق زندہ اند. اللہ جب چاہے ہوا سے کام لے لے, اللہ جب چاہے آگ سے کام لے لے, اللہ جب چاہے پانی سے کام لے لے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا اور تفسیر کی روایات کے اندر ہے کہ کئی ملائکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے. آپ فرمائیے ہم مدد کے لیے تیار ہیں, وہ بھی اللہ کی طرف سے تھے. آپ فرمائیں ہم مدد کے لیے تیار ہیں, بادلوں کا فرشتہ آیا, پانی برسانے کا فرشتہ آیا وغیرہ. جبرائیل علیہ السلام آئے لیکن وہ خلیل اللہ تھے, براہ راست اللہ تعالی شانہ کے ساتھ واسطہ اور ڈائریکٹ تعلق تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر ایک فرشتے سے یوں کہتے رہے میرا رب میرے حال سے واقف ہے, مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی مدد ظاہری مدد بھی قبول نہیں کی. تو اللہ نے براہ راست آگ کو خطاب کیا. قرآن کریم کے اندر ہے اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. آگ میں جلانے کی تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے. اس تاثیر کو اللہ جب چاہے نکالنے پر اور ختم کرنے پر قادر ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملائکہ سے یوں کہتے رہے تمہاری مدد کی مجھے ضرورت نہیں ہے, میرا رب میرا اللہ میرے حال کو دیکھ رہا ہے. تو پھر حق تعالی شانہ نے براہ راست آگ کو خطاب فرما کر اس کی جلانے کی تاثیر اللہ نے نکال لی اور وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی ہو گئی. دوستو پانی کے اندر غرق کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے, لیکن نوح علیہ السلام کے قوم پر جو عذاب آیا تو آپ غور کیجئے کہ وہی پانی نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنا اور وہی پانی ایمان والوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنا. پانی وہی ہے لیکن ایک قوم کے لیے وہ ہلاکت کا ذریعہ بن رہا ہے اور ایک قوم کے لیے وہ نجات کا ذریعہ بن رہا ہے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصرت بالسبا و اہلکت آدم بالدبور, پروا ہوا کے ذریعے سے میری مدد کی گئی اور پچھوا ہوا کے ذریعے سے قوم عاد کو ہلاک و برباد کیا گیا. پروا ہوا جدھر سے سورج نکلتا ہے, جدھر سے سورج نکلتا ہے ادھر سے جو ہوا آتی ہے اسے پروا یعنی عربی زبان میں سبا. نصرت بالسبا و اہلکت آدم بالدبور, پروا ہوا کے ذریعے سے اللہ نے میری مدد فرمائی. غزوہ خندق کی طرف اشارہ ہے. کیا مطلب؟ اس کی مجھے تفصیل بتانا مقصد نہیں, بس اس کا ایک نتیجہ آپ کو بتانا مقصد ہے. غزوہ خندق سن 4 ہجری میں پیش آیا. اس سے پہلے 2 غزوے مارکت العرا, غزوہ بدر اور غزوہ احد, یہ دونوں ہو چکے تھے. اس کی تفصیلات بھی آپ حضرات کتابوں کے اندر پڑھتے اور سنتے ہیں. سن 4 ہجری میں مشرکین مکہ اور مکہ مکرمہ سے باہر کے رہنے والے قبائل عرب ان سب نے مشورہ کیا, اتفاق کیا اور اس بات پر متحد ہوئے کہ ہم سب مل کر ان ایمان والوں پر یکبارگی حملہ کریں اور ان کا دنیا سے نام و نشان مٹا دیا جائے. ادھر مدینہ طیبہ کے اندر جو یہود معاہد اور ایمان والوں سے مسلمانوں سے انہوں نے معاہدہ کر رکھا تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے عہد و پیمان کر رکھے تھے کہ ہم آپ کے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دیں گے, انہوں نے بھی اپنے عہد کو توڑ دیا اور انہوں نے بھی مشرکین کا ساتھ دیا. اب صورت حال یہ ہے گویا کہ تمام عرب, قریش, مشرکین مکہ اور باہر کے رہنے والے تمام قبائل عرب یہ سب چڑھ کر مدینہ طیبہ پر آئے اور اندر سے بھی ان یہود نے عہد شکنی کی, تو اب صورت حال یہ ہے کہ باہر بھی دشمن اور اندر بھی دشمن. اس موقع پر مسلمان انتہائی پریشان ہوئے. اسے کہا جاتا ہے دوستو غزوہ خندق اور غزوہ احزاب. غزوہ خندق یعنی اسی موقع پر خندقیں کھودی گئی تھی. آپ حضرات جاتے ہیں حج کے لیے, عمرے کے لیے, تو مدینہ طیبہ میں جو زیارات کے لیے جاتے ہیں مساجد خمسہ, 5 مسجدوں کی زیارت کے لیے جو جاتے ہیں, پہلے مساجد سبعہ تھیں, 7 مسجدیں تھیں, کچھ مسجدیں پھر بند ہو گئیں, 5 مسجدیں رہ گئیں, اب ان میں سے بھی بعض بند ہو گئی ہیں. تو وہی مسجد فتح سامنے پہاڑ ہے, اس کے نیچے سامنے روڈ چلتا ہے, جہاں وہ روڈ ہے وہاں بہت لمبی خندق کھودی گئی تھی, جس کے واقعات آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے وہ وقت انتہائی پریشانی کا اور انتہائی مشقت کا ٹائم تھا. اس وقت میں کھجوروں کے اندر پھل آنے والا تھا, ابھی فصل حاصل نہیں ہوئی تھی, صحابہ کے لیے بڑی مشقت کا اور فاقوں کا وقت تھا. صحابہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے تھے. اس وقت میں وہاں پر خندقیں کھودی گئی تھی, پیچھے مدینہ طیبہ کی آبادی, سامنے ٹڈی دل لشکر سامنے ہے اور بیچ میں یہ خندقیں کھودی گئی, اور کئی دن تک 15-17 روز تک مشرکین نے ایمان والوں کا, مسلمانوں کا محاصرہ کر کے رکھا. اسی موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں بھی قضا ہوئی تھی. حبسونا عن صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر, فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان لوگوں نے ہماری نماز کو بھی ہم سے روک دیا, ہماری نماز بھی فوت ہو رہی ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر صحابہ کا حال بیان فرمایا, فلما بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون, صحابہ کی پریشانی کا یہ عالم تھا کہ گویا کے دل کھچ کر گلے کو آ گئے تھے. هُنَالِكَ بَتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. وہ وقت ایمان والوں کے لیے ایک آزمائش کا وقت تھا, ایک کسوٹی تھی, ایک پرکھا جا رہا تھا کون پکا ایمان والا ہے کون منافق ہے. منافقین نے جو دکھاوے میں اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے, ایمان کا دعویٰ کیا کرتے تھے, جب یہ کسوٹی پر ان کو جانچا گیا اور پرکھا گیا تو وہ ساتھ نہیں دے سکے, اور عذر و معذرت کر کے انہوں نے بھی راہ فرار اختیار کی, منافقین نے بھی میدان چھوڑ دیا. اب یہ چند ایمان والے مٹھی بھر صحابہ یہ میدان کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں. اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ حال بیان فرمایا کہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, وہ وقت ایمان والوں کے لیے انتہائی پریشان کن اور انتہائی آزمائش کا وقت تھا. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بہت زیادہ پریشان ہوئے, تو صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم بہت پریشانی کے اندر ہیں, گویا کہ ہمارے دل کھچ کر گلے کو آ لگے ہیں, ایسے موقع کے لیے کوئی دعا ہے؟ دوستو, ہر پہلو غور کرنے کا ہے. خندقیں بھی کھودی گئی, اسباب بھی اختیار کیے گئے, اپنی صلاحیتیں اپنی تدبیر ساری اختیار کی جا رہی ہیں, لیکن اسباب اور تدبیر کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اعتماد اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. جہاں یہ اسباب اور تدبیر یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, وہاں سے آگے جو کام کرتی ہے وہ بندے کی عاجزانہ دعا کام کرتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں, اس موقع کے لیے دعا ہے, یہ دعا پڑھو. حدیث شریف کے اندر دعا آئی, اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا. صحابہ نے اس دعا کا ورد کیا, اللہ نے تھوڑی دیر میں نقشہ بدل دیا, پروا ہوا چلی, نصرت بالصبا. فرما رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم, پروا ہوا کے ذریعے سے میری مدد کی گئی, پروا ہوا چلی, تیز ہوا چلی, آندھی چلی, اس آندھی کی وجہ سے مشرکین کا یہ حال ہو گیا, ان کے خیمے الٹ گئے, خیمے اڑ گئے, جن خیموں کے اندر وہ قیام اختیار کیے ہوئے تھے وہ خیمے فضا میں اڑنے لگے, ان کی ہانڈیاں پلٹ گئی, ان کے چولہے ختم ہو گئے, ریت اور کنکریاں ان کے آنکھوں کے اندر گھسنے لگی, اندھیرا چھا گیا, تو موسم اتنا خراب ہو گیا. ابو سفیان جو اس وقت میں قافلے کی کمان کر رہے تھے مشرکین کی, سب سے پہلے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر ابو سفیان بھاگے اور یوں کہا کہ اب لڑائی کا موسم نہیں رہا, لڑائی کا اب موقع نہیں ہے. ابو سفیان کے جاتے ہی تمام مشرکین نے بھاگنا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر میں میدان صاف ہو گیا, میدان خالی ہو گیا. نصرت بالصبا, پروا ہوا کے ذریعے سے میری مدد کی گئی. دوستو, ہوا چلی, تیز آندھی چلی, لیکن آپ غور کیجئے, وہی ہوا مشرکین کے قدموں کو اکھڑنے کا ذریعہ بن رہی ہے, وہی ہوا مشرکین کو حواس باختہ بنا رہی ہے, اور وہی ہوا ایمان والوں کے لیے مدد کا ذریعہ بن رہی ہے, ایمان والوں کے لیے ثابت قدمی کا ذریعہ بن رہی ہے. میدان تھوڑی دیر میں صاف ہو گیا, خالی ہو گیا, وہ لوگ بھاگ گئے, لیکن اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت سنا دی, پیش گوئی فرما دی, الان نغزوہم ولا یغزونا. یہ کفر کا, مشرکین کا یہ آخری وار تھا, آخری زور تھا, ان کی یہ آخری طاقت آزمائی تھی, اب انشاءاللہ ان کی ہمت ہمارے اوپر حملہ کرنے کی نہیں ہوگی, ہم آگے بڑھیں گے, ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے, لیکن ان کی ہمت ہمارے اوپر حملہ کرنے کی نہیں ہوگی. یہ پیش گوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, چنانچہ یہ پیش گوئی پوری ہوئی. 1400 سال سے لے کر اب تک 1400 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے, لیکن الحمدللہ مدینہ طیبہ محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا. الان نغزوہم ولا یغزونا, سب سے بڑا فتنہ اس امت کا جو ہوگا وہ دجال کا ہوگا, لیکن مدینہ طیبہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال مدینہ طیبہ میں داخل ہونا چاہے گا لیکن ملائکہ وہاں کا پہرہ دے رہے ہوں گے, دجال کی ہمت مدینہ طیبہ میں داخلے کی نہیں ہوگی. نصرت بالسبا واہلکت آدم بالدبور, ہوا ایک ہے وہ آندھی ادھر بھی چل رہی ہے ادھر بھی چل رہی ہے, لیکن ایمان والوں کے لیے وہ مدد کا نجات کا ذریعہ بن رہی ہے اور غیروں کے لیے وہی ہوا حواس باختہ ہونے کا, ان کو مرغوب کرنے کا اور ان کے پنجوں کو اکھاڑنے کا وہی ہوا ذریعہ بن رہی ہے. یہ سب چیزیں اللہ کے حکم کے تحت.
جی, حضرت ایکسپلینز مور ویری بیوٹیفلی سم ایمانی واقعات, سم incidents of which our iman should be increasing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to be overcome with fear despite the fact that he was protected from Allah subhanahu wa ta'ala, and the reason was that he was so knowledgeable with regard to, you know, the ability and the great strength that Allah subhanahu wa ta'ala, the overcoming nature that Allah subhanahu wa ta'ala has, and anything and everything Allah is under the control of Allah subhanahu wa ta'ala. So much so that Hazrat quotes a verse from Maulana Jalaluddin Rumi. We may have heard this name many a times in the past. Hazrat Hakim Akhtar Sahib, Nawar Allahu Marqadar, used to quote this particular, person, Maulana Jalaluddin Rumi. And many people nowadays, they are going to Turkey, many of them go to the grave of, you know, Hazrat Jalaluddin Rumi. So he mentioned, he was also a person who had the marifat of Allah. And he quoted a verse in Farsi, the translation of which is Hazrat Jalaluddin Rumi says, that the fire, the sand and the wind, aag, mitti and hawa, the fire, the sand and the wind, this seems very lifeless to us. It seems like it's got no life in it. But these are also submitting themselves to the will and to the command of Allah subhanahu wa ta'ala. For us it seems that they are lifeless, but in reality they submit themselves to the order and command of Allah. They are obedient to the orders and commands of Allah subhanahu wa ta'ala. And Hazrat then gives his explanation and tells us the story of Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam. We are all aware of the story. Very briefly, Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam was thrown into the fire. And then Allah subhanahu wa ta'ala relates this incident also in the Quran Pak. That is, we need to take heed. Most of the time he's referring to the Quran. What is our relationship and ta'aluk with the Quran? Do we understand the Quran? Have we taken the lessons of the Quran? We want to know the stories of the Quran. We read the stories of the Quran. But we're supposed to be deriving the lessons of iman from the stories of the Quran. Now he relates the story of Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam. And he says that when he was thrown in the fire, the malaika also came to seek his assistance, to give him assistance. And the angel of the rain came and said, if you give me the order and command, I will cause it to rain. The angel controlling the wind came and gave him assurance that I am just waiting for your command and your instruction and I will cause this fire to be extinguished. But the ta'aluk and the connection of Hazrat Ibrahim Khalilullah, the friend of Allah subhanahu wa ta'ala, was so strong with Allah. He knew, you know, that Allah subhanahu wa ta'ala, you will never desert him. Allah has placed him in this particular condition. And Allah subhanahu wa ta'ala then directly ordered the fire, that the fire should extinguish itself. And that extinguishing of the fire took place directly by the order and command of Allah subhanahu wa ta'ala. That is also mentioned in the Quran. That means that is our iman. Where Allah directly ordered and said, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ. So beautifully, you know, for our understanding, Allah said to the fire, you become a place like how there's an air condition for Hazrat Ibrahim alayhi salam. Sometimes the aircon, it gets very cold also. Yeah, people become very restless. So Allah didn't just say become a place of coolness. But Allah said, Bardo wa salaman ala Ibrahim. Become a place of where Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam is comfortable. So that was a direct instruction of Allah. The lesson to be learned here is that even that creation of Allah is under the order and hukam and order and command of Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat gave another example of Hazrat Musa alayhi salatu wasalam. This is also very famous. We all should be knowing this story. And that is where that same water became a place of safety for Hazrat Musa alayhi salatu wasalam. That same water became a place of destruction for Fir'aun. This is also mentioned in the Quran. So again, our ta'alluq and connection with the Quran, taking lessons from what the Quran is telling us. And then Hazrat gave the beautiful example of the wind. How did the wind come to the assistance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentions and says that during the very, difficult time of the war that took place, of the war of Khandaq, also known as the Battle of Ahzab, and the story of how this whole thing developed and what actually happened, Allah subhanahu wa ta'ala mentions that whole incident, part of that incident in the Quran Pak. In simple language for us, for you and I, it was the most difficult test for the Sahaba. One of the most difficult tests that came upon them. Imagine you are being ordered to go to war. The trees are laden with the dates to be harvested. And it was a time of extreme difficulty for them in such that there was no food to even eat. And that is the incident where many of us would know that the Sahaba tied stones on their bellies. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he lifted his kurta mubarak, then he had two stones tied in his belly, on his belly. So this Allah subhanahu wa ta'ala talks about the tests that they had to undergo, so much so that it became a separator. That those people who were the munafiqeen, they had failed the test. They couldn't withstand this test. It was like an ultimate test on them. And the Sahaba who were on the height of Iman, it was a differentiating factor and it brought them closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And their ta'alluq with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, their reliance on Allah subhanahu wa ta'ala, we can read these waqiyats in the kitab and be more au fait with it. Hazrat explains in detail what was the condition. I won't go into too much of detail. He spoke about the Yahud. What was the condition of the place in Medina at that particular time? The Yahud who were living in Medina, they had made a contract with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam not to join anyone who had opposed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But in this war, they had sided with those people who were out of Medina, the enemies that were planning to attack Medina. So here you had the enemy that was coming from outside, and you also had the enemy from within. And then they had decided they had dug that trench. And many of us, we go for Umrah, we go to these places for Ziyarat. When we stand there, before there used to be 7 masjids, now they talk about Khamsa Masajid, the 5 masjids. But the point is, Hazrat says that now even those 5 are being destroyed, but where the road is, that's where the Khandaq was dug. Where the road is, that's where the Khandaq was dug. And then at that particular time, when they were under extreme tests, then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the ta'alluq of the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it was such a time, Hazrat explains, that even the salah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam almost became qaza in that particular instance. And Allah subhanahu wa ta'ala mentions with regard to the test of the iman in which they were tested. But at that time too, Sahaba asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that O Nabi of Allah, looking at this conditions of ours, is there any dua that you can teach us that can be recited at that particular instance? The point Hazrat elaborates and says, despite having taken the necessary requirements for being able to be protected, they dug the trench. They did whatever was necessary. Like how what we will do, we'll fill petrol in a car. We have to go to Joburg, we'll fill the petrol in a car. So the Sahaba, they prepared themselves for this war. They dug their trench. Now what they did, the next thing, they placed their reliance in Allah. Together with taking the asbab of protecting themselves, they sought the dua. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taught the Sahaba radiallahu anhum one dua that was to be recited at that particular instance, and the Sahaba started reciting that dua as well. A lesson for us, we fill our car with petrol, we are going to wherever we are going, but together with that, the reliance and trust in Allah subhanahu wa ta'ala's assistance, and placing our trust in Allah, not only in the sabab, the point that Sahaba, we learn from this instance, that Sahaba radiallahu anhum didn't only place their trust in the asbab, in the protection by the trenches that were dug, but they also took assistance from seeking and reciting the dua, from Allah subhanahu wa ta'ala, seeking protection from the winds, etc. It was such an instance, they say, that when this wind now became a means of the protection for the Sahaba, and it became, the same wind became a form of destruction for the kuffar. For the kuffar, it became a destruction in such a way that now it became dark, became windy. The tents started getting blown away, the animals started running away, everything. The pots that they had food on started going, blowing away, etc. And it was an instance when now Abu Sufyan also realized that no, this condition has changed. And he got onto his camel and he said to the people that now we have to leave this place. The conditions are not suitable for us that we are going to fight in this condition. So that's the... This was an instance when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also prophesied, and he said that after this incident that has taken place, this conduct, now the kuffar will not have the courage. They will not have the courage to even face us. They will not have the courage to cause an onslaught or to attack us. And then Hazrat gives us the glad tidings and tells us, 1400 years have passed and even more, but the city of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is protected. So much so that it's protected, that even when the greatest fitna that will overcome the ummah, that is the fitna of the Dajjal, attack or any destruction to this beloved city of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dosto, buzurgo, bas main aakhri baat kehkar apni baat ko mukammal karta hoon. Bas batana mujhe ye hai is tafseel se, ye sari cheeze wo hain jo aap hazrat jante hain. لیکن ہمیں ان چیزوں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے, کیا ہدایت ملتی ہے, کیا سبق ملتا ہے, یہ چیزیں غور کرنے کی ہوتی ہیں. تو دیکھیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرما دیے جانے کے باوجود آپ کی برکت سے آپ کے ہوتے ہوئے عذاب اللہ نازل نہیں فرمائے گا. آپ کے اوپر خوف کا غلبہ ہوتا تھا تو آپ کا یہ حال ہوتا جو بتایا گیا. لیکن دوستو, آج ہمارا حال بدتر ہے. ہمارے سلف کے یہاں ایسا تھا کہ جرائم کم تھے اور توبہ و استغفار کا اہتمام زیادہ تھا ان حضرات کے یہاں. تعلق ماللہ, رجوع اللہ, اللہ کی طرف رجوع کرنا, اللہ کے سامنے توبہ کرنا, گڑ گڑانا, اس کا اہتمام زیادہ تھا. گناہوں کی کثرت نہیں تھی اور توبہ و استغفار کا اہتمام تھا, اس کی کثرت تھی. آج اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے, ساری امت کے حال پر اللہ رحم فرمائے. آج معاملہ بالکل الٹا ہو گیا, برعکس ہو گیا. گناہوں کی شرح اور جرائم کی تعداد بڑھ رہی ہے اور توبہ و استغفار کا اہتمام امت کے اندر کم ہوتا جا رہا ہے. جرائم کی تعداد بڑھ رہی ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے وہ زمانہ آ گیا جس کی پیش گوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی, لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَلْوَ النَّارِ بِالنَّارِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَٰلِكَ. میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی. فرمایا, جیسا ایک جوتا آدمی کا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے, مساوی ہوتا ہے, ایسے ہی میری امت بنی اسرائیل کے بالکل نقش قدم پر چلے گی. فرمایا, حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں اگر کوئی شخص ایسا تھا کہ اس نے اپنی ماں سے بدکاری اور زنا کیا, تو میری امت کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی والدہ سے, اپنی ماں سے زنا کے مرتکب ہوں گے. اللہ رحم فرمائے. یہ حدیث کتب حدیث کے اندر موجود ہے, لیکن حضرات علماء متقدمین اس کی شرح فرماتے تھے اور یہ لکھتے تھے کہ یہاں ماں سے مراد ہے سوتیلی ماں, حقیقی ماں نہیں.
حقیقی ماس ہے. کون بدبخت بدکاری کا مرتکب ہوگا؟ سوتیلی ماں مراد ہے. علماء متقدمین نے یہ معنی اس حدیث کے بیان فرمائے, حضرت علماء جانتے ہیں, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ ہر آنے والا زمانہ پہلے زمانے کے مقابلے اپنے اندر شر لیے ہوئے ہوگا, برائیاں زیادہ ہوں گی. چنانچہ دوستو اب اس زمانے میں کچھ واقعات نیٹ پر ایسے بتائے گئے کہ بعض لوگوں نے اپنی حقیقی ماں سے بدکاری کا ارتکاب کیا, اللہ حفاظت فرمائے. ابھی چند سال پہلے ہمارے یہاں انڈیا میں دہلی کے قریب میں ایک واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ باقاعدہ اخبارات کے اندر نشر ہوا اور اس میں یہی واقعہ لکھا گیا کہ ایک شخص نے اپنی حقیقی ماں سے زنا کیا, اپنی حقیقی ماں سے زنا کا مرتکب ہوا. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نصیحت فرمائی, امت کو خوف دلایا تم ایسا راستہ اختیار مت کرنا. لیکن یہ امت بہرحال اس کا حال یہ ہے کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس حدیث کے اندر جن حالات کی پیش گوئی کی گئی تھی وہ حالات آج آ گئے ہیں, شروع ہو گئے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بڑوں کے یہاں, سلف صالحین کے یہاں گناہوں کی جرائم کی تعداد کم تھی اس زمانے میں لوگوں کی, اور توبہ و استغفار کا اہتمام زیادہ تھا. آج ہو یہ گیا ہے کہ جرائم بڑھتے جا رہے ہیں, گناہوں کی کثرت ہے, اور لوگوں کے دلوں سے اللہ کا خوف نکلتا جا رہا ہے, خشیت نکلتی جا رہی ہے, اور توبہ کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا, استغفار کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا. تو پھر اللہ کی گرفت سے حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ نے تو ذریعہ یہ بیان فرمایا ہے, وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, میرے بندے جب تک توبہ کرتے رہیں گے, استغفار کرتے رہیں گے, اللہ اس وقت تک درگزر فرماتا رہے گا, اللہ کے عذاب سے اس وقت تک حفاظت رہے گی. دوستو میں کہنا یہ چاہتا ہوں, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود اپنا بھی معمول بنائیں, اپنے احباب کو بھی اس کی ترغیب دیں. ہمارے جو شب و روز کے جو معمولات ہیں ہم استغفار کو اس میں باقاعدہ شامل کریں. ایک وقت ہمارے لیے ہونا چاہیے جو یکسوئی کا وقت ہو, تھوڑا سا ہمیں وقت درکار ہے, 5 منٹ 7 منٹ, جس میں ہم اپنے لیے دعا کا اہتمام کریں اور اس میں خاص طور پر اپنے گناہوں پر ندامت, اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار, ہم اس کا اہتمام کریں, خود بھی اس کا اہتمام کریں, اپنے احباب کو بھی اس کی ترغیب دیں, اس کا ایک ماحول بنائیں, اس کی ایک فضا چلائیں, تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ کی گرفت سے, اللہ کے مواخذے, اللہ کے وبال سے حفاظت رہے گی, اللہ کی طرف سے پھر رحمتیں اور نصرتیں نازل ہوں گی. دوستو اس کا ایک طریقہ میں یہ بتایا کرتا ہوں کہ علیحدہ سے ٹائم نکالنا بھی آدمی کے لیے مشکل, اس کی بہترین صورت یہ ہے ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں, سنت اور نوافل پوری نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں ہم 20 مرتبہ استغفار پڑھ لیں, تو رات اور دن میں نمازیں 5 ہیں, 20 × 5 = 100. رات اور دن میں ہمارے استغفار کی تعداد 100 کی ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایک مجلس میں, ایک ایک دن میں 100 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھی ہو جائے گا, ہمارے اس عمل کے ذریعے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھی ہو جائے گا, اور رات اور دن میں ایک ہمارے نامہ اعمال کے اندر استغفار کافی مقدار کے اندر انشاءاللہ جمع ہو جائے گا اور آ جائے گا. اس کی برکت سے اللہ گناہوں کو معاف فرمائے گا, اللہ کی طرف سے انشاءاللہ وبال سے حفاظت رہے گی, اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی, اللہ کی نصرت نازل ہوگی, اللہ کی مدد آئے گی. تو ہمیں توبہ کا, استغفار کا خود بھی اہتمام کرنا ہے, اس کی اپنے ساتھیوں کو بھی ترغیب دینی ہے, اس کا ایک عام ماحول بنانا ہے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
Hazrat, in conclusion, he explains to us and tells us that all these incidences that have been related and narrated are for a sabak, are for a lesson. And what is the lesson that we need to derive from these instances that have been given is, firstly, we need to take a lesson and understand that despite the fact that they have been given, you know, glad tidings of being safeguarded and protected, because Anbiya alayhi salatu wasalam, they are masoom. Now he links himself now with the talk that he started off with, that we are so sinful, they were so sinless, yet if you look in their lives, they had so much of istighfar and so much of tawbah and so much of connection with Allah subhanahu wa ta'ala. Let us look at what is our condition. Our condition is such, my dear brothers, that we commit guna and sin and we are oblivious of the fact that we are committing guna and sin. Sometimes a person is committing guna and sin and is not even realizing, and he doesn't even, you know, acknowledge the fact that he's committing guna and sin. In our instance, Allah safeguard and protect us, some of us. Allah protect us, my dear brothers. We even sometimes justify the wrong that we are doing. We gone to another level. So one is that we, in the previous past, in the past and in the predecessors, they used to engage in a lot of istighfar, but their gunas and sins were very little. And in our instance, our gunas and sins are so much, and we are engaging in very less istighfar, and in some instances, no istighfar and no tawbah. No realization that we are committing guna and sin. So this condition of ours is very warning. As it says, that this condition of ours is a very warning condition, because Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, he says, our sins are increasing, and yet our tawbah is decreasing. And in the past, their sins were very less, but their tawbah was very much. And then Hazrat narrated that the prophecy of Rasulullah, he says that it's possible that we are already living in the time of the prophecy of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That Rasulullah, when he mentioned in one hadith, that my ummah, there will come a time in my ummah when they will follow in the footsteps of the Bani Israel. Bani Israel meaning the Jews and the Christians. They will follow in the footsteps of the Bani Israel to such an extent that, like how you get one shoe that matches another shoe, the right shoe and the left leg of the shoe, they match each another. My ummah, the time will come when they will also match in the actions that were done by the people of the Bani Israel. Imagine the Nabi of Allah, so merciful, he continued and he elaborated. And he said that so much so, to such an extent, that even if a person in the Bani Israel, he committed adultery with his own mother, Allah safeguard and protect us from such a situation. In my ummah, there will be people who will commit that same guna and sin as well. And he said the Muhaddiseen have elaborated, and some have said that it's regarding, like, you know, the stepmother, a father's wife, it will be committed with the father's wife. But Hazrat says that there has been some instances that have been related to us, and it has happened in India. He says it came in the newspapers and all those type of things as well. It came widely known. And he says even on the net, these type of things, you become aware of these things on the net. That there was an instance where a person committed adultery with his own mother in India. So Allah safeguard and protect us, and Allah give us a realization. So Hazrat is saying that we need to take realization that when Allah subhanahu wa ta'ala told us that your safety lies, one is with the countenance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the second one is with making tawbah and istighfar. If we are decreasing our tawbah and istighfar, then we are attracting the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. That's what we are actually doing. So we need to, as it explains to us very beautifully, that we need to ourselves take stock of ourselves, sit down for a while, take stock of ourselves, how am I passing my life? And together with that, not only ourselves, our family members, those people who we have taluk with, association with, we have to encourage one another to engage a lot in istighfar and in seeking repentance from Allah subhanahu wa ta'ala. And as it gives us an easy nuskha, like a prescription. You know how a doctor gives you a prescription, you say to the doctor, Don't give me too much medication. I don't like too much medication. Our spiritual condition has become so dilapidated. It's become so weak that we like easy prescriptions. So Hazrat knows our mizaj. So he's telling us an easy prescription. He says, take out some time daily, sit in solitude and recite istighfar. And if you can't take out time, you're such a busy person, you can't even take out time, then namaz you are reading every day. And he's saying we are reading 5 times salah every day. So after you finish your salah, you finish your witr, or you finish your nawafil, whatever it is, sit for a few moments and 20 times after every salah, make istighfar. And if you do this, then 20 after every salah times 5 salah, it's 100. And if you do 100 times istighfar a day, then it is hope from Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala will protect us from the ahadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It is known that he himself used to practice this. And morning and evening, he used to recite 100 times istighfar and seeking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala for any gunas and sins that we may have committed. So that will become a form of protection for us. It will become a safety for us. It will become a magnet for the attraction of the rahmat and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And it will become a way by means by which we can be protected from the azab and punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. We should ensure that this happens daily in our home. Encourage the women folk, encourage, you know, the men in our home, the children in our home. Allah ta'ala give us tawfiq and understanding. Inshallah, Hazrat will conclude with the dua.
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا الله ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما يا الله ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما يا الله امت کے ساتھ فضل کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ ستاری کا معاملہ فرما یا اللہ غفاری کا معاملہ فرما اللہم انا نسألوک رضاک والجنہ اللہم انا نسألوک رضاک والجنہ یا اللہ اپنا خوف عطا فرما یا اللہ اپنی خشیت عطا فرما یا اللہ ایسے اعمال اور اخلاق کی توفیق عطا فرما جن پر تیری رضا حاصل ہوتی ہے اور تیری طرف سے یا اللہ رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں اور ایسے اعمال اور اخلاق سے ہماری اور ساری امت کی حفاظت فرما جن پر تیرا غضب اترتا ہے وبال اترتا ہے یا اللہ ان سب سے ہماری اور ساری امت کی اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو عافیت عطا فرما پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ساری امت کو ہر خیر سے مالا مال فرما اور ہر شر سے یا اللہ حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين